اب دوبارہ ہمارے سامنے یہ مکی سورت ہے سورت الفرقان، یہ سن 6 یا 7 نبوی میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابدیت، پھر سورہ اللہ نے ظاہر کی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پھر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. اسی طریقے سے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابدیت اس کو نمایاں کیا گیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے اس کا نام جو الفرقان ہے وہ بھی آپ یہیں سے سن سمجھ جائیں گے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی تمیز. یہ مضمون ہم سورہ بقرہ سے سمجھتے چلے آ رہے ہیں. روزے سے متعلق جو آیات تھیں، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ اس قرآن کا مہینہ ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی تمیز اور کسوٹی نازل فرمائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. یہ بہت قابل توجہ بات ہے. یہاں پر یہ قرآن بذات خود جو ہے یہ ساری جہان تمام جہانوں کے لیے وارننگ بن جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بن جائے. تو کیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے لیے یہ بات ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے بھی یہی کام امتیوں کو بھی کرنا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ساری دنیا کو خبردار کرنا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ولم یتخذ ولدا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کا بادشاہی میں، اختیار میں، اقتدار میں، حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس نے اس کا اندازہ قائم کیا پورا پورا، اس کے لیے بہت ہی پرفیکٹ پلان جو ہے اس نے ٹھہرایا ہے. انسانوں کے منصوبے اس کے اندر بڑے نقص ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، دے نیڈ ریویژنز. جو ڈیوائن پلان ہے اسے کسی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا کامل اندازہ ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں ان مشرکوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود. لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے. وہم یخلقون، حالانکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع کے یا نقصان کے وارث یا مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، نہ زندگی کا، نہ دوبارہ اٹھنے کا. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراء، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ یہ قرآن تو نہیں ہے مگر ایک جھوٹ ہے جو توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. وآنہ علیہ قوم آخرون، اور ان کی مدد کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے گھڑنے کے لیے ایک دوسری قوم نے، یہود وغیرہ نے. فقد جاؤ ظلم وزورا، تو بے شک وہ لوگ تو اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر جو ہے. وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ کہانیاں ہیں پچھلوں کی. اکتتبہا، جو لکھوا لی ہیں. فہی تملا علیہ بکرتم واصیلا، اور وہی ان کو املا کروائی جاتی ہیں صبح و شام. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، فرما دیجئے کہ اس قرآن کو تو ذات نے نازل فرمایا ہے جو جانتا ہے سارے بھید آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی. انہ کان غفور الرحیم، اور بے شک وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ یہ کہتے ہیں کیسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں. ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا. فیکون معہ نذیرا, کہ وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ خبردار کرنے والا, ہٹو بچو کی سزائیں لگانے والا, یہ کہنے والا کہ جناب یہ اللہ کے رسول ہیں. اور یلقی الیہ کنزن, یا ان کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ, اور تکون له جنۃ یأکل منہا, یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتے. وقال الظالمون, اور وہ ظالم تو یہ بھی کہتے ہیں, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ تم تو نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے, جس پر جادو کر دیا گیا. انظر کیف ضربوا لك الامثال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا, تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, اور اب یہ کبھی بھی راستہ نہیں پا سکیں گے. تبارک الذی ان شاء اجعل لك خیرا من ذلک جنات, اور بہت بابرکت ہے وہ ذات, اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر باغات, جو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی بہتر باغات وہ بنا سکتی ہے. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں. ویجعل لك قصورا, اور وہ آپ کے لیے محل بنا سکتا ہے. لیکن یہ یعنی اس کی قدرت سے ایسا کچھ بعید نہیں ہے, لیکن اس کی حکمت میں شامل نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پر یہ حصی معجزہ دکھائے. اس نے تو اب عقلی معجزہ طے کیا ہے کہ یہ قرآن ہے جس سے اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. اب یہ فرقان اللہ نے یہ کتاب بنا کر بھیج دیا. بلکہ کذبوا بالساعہ, بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلا چکے ہیں. وہاں تنہا لمن کذب بالساعہ سعیرا, اور جس کسی نے بھی قیامت کو جھٹلایا ہے پھر ان کے لیے تو فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دوزخ کو جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ بنا رکھا ہے جو جھٹلانے والا ہے. اذا راتهم من مکان بعید, جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی بڑی دور کی جگہ سے ہی. سمعوا لها تغیظا و زفیرا, تو یہ سنیں گے اس دوزخ کو کہ وہ جو ہے جوش میں آ رہی ہے, جنجلا رہی ہے, چنگھاڑ رہی ہے, جیسے کہ بھوکا شیر جو اپنے شکار کو دیکھ کر جو ہے بھاڑتا ہے. واذا القوا منها مکانا ضيقا, اور جب وہ ڈال دیے جائیں گے اس میں کسی تنگ جگہ سے. مقرمین, زنجیروں میں جکڑے ہوئے. دعو ہنالک ثبورا, اس وقت وہ موت کو پکاریں گے. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا, آج کے دن ایک موت تو نہیں پکارو. بدعو ثبورا کثیرا, کئی موتوں کو پکارو, اس لیے کہ اس دن تو ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, وہاں وہ نہ مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا. لا قل ازالک خیر, پھر اللہ پوچھے گا ان سے کیا یہ بہتر ہے, ام جنت الخلد التی وعد المتقون, یا وہ ہمیشگی کے بعد جن وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے. اللہ صرف انہیں سے نہیں پوچھ رہا, ہم سے بھی پوچھ رہا ہے تمہاری کیا چوائس, واٹ ڈو یو وانٹ. اگر یہ چوائس ہے تو صرف شرط اس نے بتایا ہے, پھر متقی بنو, متقی بننے کا حق ادا کرو. کانت لہم جزاء و مصیرا, اور وہ ہوگی ان کے لیے جزا اور ان کی لوٹ کر جانے کی جگہ. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا, یہ تیرے پروردگار کا وہ وعدہ ہے جو اس کے ذمے طلب کیا جا سکتا ہے, واجب الادا وعدہ, جس کے لیے وہ اس نے خود اپنے آپ کو مسئول ٹھہرایا ہے. حالانکہ اللہ سے کون کوئی سوال کر سکتا ہے, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا یہ وہ وعدہ وہ ہے جو مجھ سے مانگ سکتے ہو تم, لیکن شرط یہ ہے اس وعدے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید لیے. یاد ہے سورہ توبہ کی آیت 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کے جان کہ ان کے لیے ہو جنت. اسی میں کہا تھا وعدن علیہ حقا, یہ اللہ کے ذمے ہے وعدہ پکا سچا. فی التورات والانجیل والقرآن, یہ وہ وعدہ ہے جو تورات میں موجود, انجیل میں موجود, قرآن میں موجود. ومن اوفى بعهده من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا کون پورا کرنے والا. یہاں کہہ رہا ہے کہ کان علی ربک وعدا مسئولا, یہ اللہ کے ذمے وہ وعدہ ہے جو اس سے مانگا جا سکتا ہے, مگر مانگے گا کون, جس نے پہلے اپنے پارٹ کی ڈلیوری دی ہو. آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کو مال مل جائے اور اس مال کی وہ قیمت آپ سے طے ہو چکی ہے, قیمت دیں گے تو مال کی ڈلیوری کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اگر قیمت ہی نہیں دی ہے تو پھر کس قسموں سے مطالبہ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن کے وہ جمع فرمائے گا ان سب مشرکوں کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ بندگی کرتے تھے اللہ کے سوا، فیقول، اور پھر ان سے پوچھے گا، اللہ ان معبودوں سے پوچھے گا، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے، قالوا سبحانک، یہاں معبود کون سے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ معبود اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی نبی کو رسول کو معبود بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دے کر، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، کسی نے کسی صاحب مزار کو، کسی ولی کو، کسی اس کو جو ہے پکارنا شروع کر دیا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ ان سب سے پوچھے گا، بھائی تم نے ان کو اس راستے پر لگایا تھا یا یہ خود گم ہو گئے، گم کرتا رہا ہو گئے تھے، وہ فوراً کہیں گے قالوا سبحانک، تیری ذات پاک، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے تو اپنے کے شایا مناسب حال نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنائیں، جب ہم خود تجھے تیرے سوا کسی اور کو کارساز نہیں بناتے تھے تو ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ تجھے چھوڑ کر ہمیں اپنا کارساز بنا لیں، بلا کہ مت آتا ہوں، اے اللہ مگر تو نے ہی انہیں سامان حیات دیا تھا دنیا کی چمک دمک کا، انہیں و آباؤ ہوں اور ان کے آباؤ اجداد کو، حتی نفس ذکر، یہاں تک کہ یہ ذکر کو، یاد دہانی کو، نصیحت کو، اور اب اس قرآن کو جو بھول بیٹھے تھے، یہ اپنے ان دنیاوی مال و متاع میں مستیوں میں ایسے لگے کہ اس کو بھول بیٹھے، وکانو قومم بورا، اور یہ لوگ خود ہی دے تباہ و برباد ہونے والے، فقط کذبوکم، پس اس وقت جو ہے اللہ کہے گا کہ تمہاری وہ سارے معبودان باطل تو تمہیں جھٹلا چکے، بما فقط کذبوکم بما تقولون، جو بات تم کہہ رہے تھے اس سب کو تو وہ جھٹلا چکے ہیں، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، تو پس نہ تو تم طاقت رکھتے ہو اپنے اوپر سے عذاب کو ہٹانے کی اور نہ ہی کسی سے مدد لینے کی، وَمَن يَظْلِم مِنكُم، اور جو کوئی بھی تم میں سے ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کیا ہے، شرک کا ظلم، سب سے بڑا ظلم، رزق ہو عذابن کبیرا، اسے تم عذاب سے سکھائیں گے بہت ہی بڑا عذاب، وما ارسلنا قبلك من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو، الا مگر یہ کہ انہم لا یاکلون الطعام، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اعتراض کرنا ان کا، یہ کیسے رسول ہیں، جتنے رسول بھی آئے وہ سارے اسی طریقے سے انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنة، اور ہم نے بنا دیا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ، رسولوں کی بشریت ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور ان کا انکار، ان کا مذاق اڑانا، وہ رسولوں کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا کہ وہ بھی صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تو ہر ایک کو آزماتا رہتا ہے ایک دوسرے سے بھی، اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا، اور تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے، یہاں اتصبرون کس سے پوچھا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی اور مجھ سے اور آپ سے بھی، اس لیے کہ آج بھی تو یہ ساری چیزیں مختلف ذرا رنگ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، باقی سارے مسائل تو ویسے ہی کھڑے ہیں، ایک طرف باطل اتنی مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہاں حق کے راستے سے جو ہٹانا چاہتا ہے، دوسری طرف جو حق کے علم بردار ہیں ان سے اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم صبر کرو گے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، جٹے رہو گے، جمے رہو گے یا نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا، صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے آغاز کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، ہم پر کیوں فرشتے نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں. یہی فرمائشیں تھی جو اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کرتی رہی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرہ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں. وہی کچھ یہ کہنے لگے، لقد استکبروا فی انفسہم، تو وہ اپنے دلوں میں اپنے جیوں میں تکبر کر رہے ہیں، وَعَطَوْا عُطُوًا كَبِيرًا، اور وہ سرکشی کر رہے ہیں، حد سے زیادہ سرکشی کرنا. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ، تو وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ان کے لیے کوئی آڑ کر دی جائے، رکاوٹ کر دی جائے ہمارے اور ان فرشتوں، اس لیے کہ وہ فرشتے تو پھر آیا کرتے ہیں عذاب دینے کے لیے، اس وقت جا کہیں گے کہ کاش ہمارے ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ کر دی جائے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی دکھاوے کی نیکیاں کی ہوں گی، ہم ان کو ٹھوکر مار دیں گے جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیا تھا. فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ہم اسے کر دیں گے ہوا میں بکھرے ہوئے ذرات، یعنی حرام خوری کے ساتھ کی ہوئی کوئی نیکی، کوئی نیک عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بات اس سے پہلے سورہ ابراہیم میں بھی ہم پڑھ چکے اور سورہ نور میں بھی، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو راک کی طرح جو ہے بکھیر دیں گے، اور سورہ نور میں کہا کہ وہ سراب ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی ہے، لیکن جب اس کے پر پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ہاں جنت والے ہیں جو اس دن ہوں گے بہتر ٹھکانے میں بھی، اور بہت ہی بہتر آرام گاہ کے میں بھی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن کے پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے لگاتار جیسے کہ نازل کیے جاتے ہیں، یعنی یہ قیامت کا دن. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اور آج کے دن، اس دن تو حقیقی طور پر سارا کا سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ رحمان کے لیے ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، ناشکروں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کے ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، یعنی جیسے غصے کے مارے انگلیاں چبائی جاتی ہیں، وہ اپنی دونوں ہاتھ جو ہے ان کو اس دن کاٹے گا. یقول، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا راستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی وہاں جا کر حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی تھی، ان کی سنتوں کا، ان کے طریقے کا اتباع کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش کہ میں نے اس فلانے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا تھا، وہ جو گمراہ کرنے والا شیطان ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، بہکا دیا اس کے بعد کہ وہ ذکر اس ذکر سے مجھے بہرا دیا، اس قرآن مجید سے مجھے بہکا دیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس وہ نصیحت وہ یاد دہانی آ چکی تھی، میرے دل میں اتر چکی تھی، دل نے گواہی دے دی تھی کہ بات حق ہے، لیکن پھر بھی شیطان تو آخری وقت تک زور لگاتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا دل نے مان لیا، عمل نہیں کرنے دینا، عمل کے لیے اس کو 10 قسم کی جو ہے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دو گے، اگر عمل کرو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، تو کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے، اچھا یہ ضروری نہیں کہ یہ شیطان خارج کا ہی ہو، یہ انسان کے اپنے دوستوں میں سے اس کے چیلے چانٹے ہو سکتے ہیں، جو اسے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب یہ سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے وہ اس کو الٹی پٹیاں پڑھانے لگے، تو اے کاش کہ میں نے اس فلانے بدبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے جو بھی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے غیر اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، خواہ وہ شیطان ہو یا شیطان کا کوئی ایجنٹ انسان ہو، سب کے سب اس میں شامل، اب دوبارہ سے وہی مصروفیات، وہی آدمی کی اپنی مشغولیات، کہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے کہ جناب اس ذکر کے ساتھ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو وابستہ کرے، تو اس کے بعد جبکہ وہ ذکر میرے پاس آ کے چھوڑتا، آگے مزید کھول دیا کہ اصل میں جو ہے وہ ہے بہرحال وہ شیطان کے چیلے چانٹے، کہا مکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والا ہی ہے، کبھی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے. وقال الرسول، اب یہ اللہ کی عدالت ہے اور اللہ نے کہا وہاں رسول پیش ہوں گے گواہی کے لیے، ذرا رسولوں کی گواہی ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے ان کی تعلیمات اور ان کے لائی ہوئی وحی کی پیروی کی ہوگی، اس قرآن کی اپنی گواہی ان لوگوں کے حق میں ہوگی، القرآن حجت اللہ کا او علیہ، لیکن جنہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے وہاں حسرت سے جا کے کہہ رہا ہے کاش میں نے رسول والا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہے کہ ساری عمر اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، اور رسول کا راستہ اور قرآن کا راستہ بھی دو الگ راستے نہیں ہیں، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا، تو جب کہہ رہا رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اس کے اندر بلٹ ان ہے کہ قرآن مجید کو بھی اختیار کیا ہوتا، لیکن دونوں کام نہیں کیے، ایسے شخص کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، یہ ذرا بہت قابل توجہ بات ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ بات تو بہت دفعہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کے لیے یقیناً کریں گے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کی ہوگی، لیکن یہاں غور کیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے یا رب اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہ امر واقعہ ہے کہ نہیں ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سی قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا، تو اس سے سوچیں آپ کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، اور یہ میں نے آپ کو ہلکا ترین ترجمہ اس کا بتایا، ہجر سے، یہی لفظ ہجر سے بنتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ جی انہوں نے اس سے جو ہے وہ اس کو بالکل ناقابل توجہ، ناقابل التفات، ہزیان، الفاظ جو ہے اتنے سخت ہیں کہ منہ پر لاتے ہوئے ڈر آتا ہے، بک بک جھک جھک سمجھا، یہ باقاعدہ آپ اس کو تفسیر میں حاشیوں میں یہ الفاظ لکھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک دنیا کی ہر کتاب سمجھ کر پڑھنے کے قابل تھی، صرف یہ کتاب ایسی تھی جس کو کبھی سمجھ کر پڑھنا گوارا نہیں کیا، پیسے خرچ خرچ کے اتنی جو ہے مہنگی مہنگی لاتے تھے، آپ اندازہ کریں، افسانے، ناول، ڈرامے، اور وہ اگر مصنف مشہور ہو، وہ آج کل جیسے وہ ہیری پوٹر، اس کی کہانیاں بڑے مہنگے مہنگے نام خرید کے جو ہے وہ خریدی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کا کلام اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں، کوئی فرصت ہی نہیں، تو وہاں پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ان لوگوں کے خلاف جائے گی جو نہ اس قرآن پر جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے، نہ انہوں نے اس کو باقاعدگی سے پڑھا، نہ انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی اوقات اور صلاحیتیں صرف کی، نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا، نہ اس کو دوسرا تک پہنچایا، یہ بات میں نے آپ کے سامنے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ ہمارا عمومی رویہ الا ماشاءاللہ، اگر میں یہ کہوں کہ 95%, 96%, 97% لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک عملی طور پر اس قرآن کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی روزانہ کے اخبار کی. عملی عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ روزانہ کا اخبار باقاعدگی کے ساتھ چاہے جو ہے وہ کم سے کم ٹائم ہو تو تب بھی 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ ضرور لگاتے، ناشتہ نہیں ہوتا اس کے بعد. لیکن قرآن مجید ہفتوں، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ جو میں نے آپ کو پہلے توجہ دلائی بچپن میں کبھی جو ناظرہ سیکھا تھا وہ بھول گئے، تو کئی لوگوں کو میں نے یہ دیکھا، یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ عربی متن پڑھنا ضروری ہے؟ ترجمہ ہی پڑھ لے تو وہ نہیں سیکھا کافی ہے؟ بیچ میں بتاتے نہیں ہیں کہ جی عربی متن پڑھنا نہیں آتا ہے، ورنہ قرآن تو اللہ نے آپ کو کتنی دفعہ ابھی تک ریپیٹیٹیولی آ چکا کہ اللہ نے قرآن تو اس عربی زبان میں انداز کیا، قرآن تو یہ اس کے یہ نورانی الفاظ ہیں، پھر آگے انہی کے اندر وہ ساری جو ہے معانی اور مفہوم کی وسعت ہے. کسی ترجمے کے اندر وہ معانی اور مفہوم کی وسعت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ترجمہ تو ترجمہ کرنے والے کی جو ذہنی صلاحیت ہے اسی حد تک ہے نا، جو اس دن تک جتنا علم ابھی ترقی کر چکا ہے اس کے مطابق ترجمہ ہے، جتنا کچھ اس کا اپنا اس ترجمہ کرنے والے کا ایکسپوئر ہے اس کے مطابق. ان الفاظ میں تو اللہ نے وہ جامعیت رکھی ہے، اگر آپ ترجمے پہ رکیں گے تو ترجموں کے مطابق تو جو ترجمے آج سے 100 سال پہلے ہوئے تھے اور جو کچھ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں کتنا فرق واقع ہو چکا ہے. ترجمہ اصل قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کہہ سکیں گے ہم تو عربی متن تو جو پڑھنا بھول چکے ہیں، لیکن دل اندر سے کچھ ضمیر ملامت بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اکیلا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو کیا کافی نہیں ہے؟ ترجمہ ترجمہ ہے، ترجمہ قرآن نہیں ہے. بلکہ اس حوالے سے بات آئی گئی ہے تو شاید میں نے جو تعارف قرآن کا پہلا سیشن ہوا تھا اس میں ذکر کیا ہو، ڈاکٹر موریس بوکائی فرینچ سرجن، بہت عالمی پائے کا سرجن، اپنا جو پیدائشی مذہب تھا اس کا وہ کرسچن، اس کے پاس فرانس میں بہت سارے مسلمان مال رہتے ہیں، الجزائر کے، مراکش کے، تیونس کے، جیسے ہمارے آبا و اجداد کو چیپ لیبر کا طور پر انگریز لے گیا انگلینڈ میں، وہاں جا کے ان سے خوب کام کرائے، آج جتنی نسلیں آگے چل رہی ہیں یہ انہی کی ہیں، جو وہاں پہ کوئی ڈرائیور تھا، کوئی خان خامہ تھا، کوئی یہ سارے کام پہلے ان سے کروائے انہوں نے جا کے. ایسے ہی ان کے بھی جو ہے وہ کافی وہ ان کی کالونی فرانس کی وہ تھی، وہ ملک، تو وہاں کے مسلمان بھی ادھر کافی رہتے ہیں. تو یہ علاج کے لیے جب اس کے پاس جاتے تو ان سے پوچھتا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ بےچارے اپنے عقیدے کے ہاتھوں مجبور تھے، کہتے کہ ہاں اللہ کا کلام ہے، کہتا میں نہیں مانتا. اب ان کی ضرورت، وہ تو دیوانہ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے انسان دیوانہ ہوتا ہے، وہ بےچارے چپ کر کے اس کی بات سن کے چلے آتے ہیں. سرجن اتنے پائے کا تھا کہ شاہ فیصل مرحوم اس کے پاس علاج کے لیے گئے، ان سے اس نے یہ سوال کر دیا کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس نے پلٹ کے اس سے سوال کیا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں ہاں، جتنے ترجمے ہیں جو سب سے اچھے فرانسیسی میں جو ترجمہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے. وہ کہا تم نے ترجمہ پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا، ایسا کرو کہ عربی زبان کو سیکھو، اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھو، پھر مجھے بتانا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. اب دیکھیں وہ فرینچ سرجن جو اتنا مصروف ہو کہ جس کے بعد دنیا کے بادشاہ جو ہے علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن اس نے وہاں پر ایک کمٹمنٹ کر لی، ایک وعدہ کر لی، ایک اچھا میں اب چیلنج تھا نا، ایک چیلنج اس نے شروع کیا، کاؤنٹر چیلنج آ گیا. تو آدمی جب چیلنج آئے تو بڑی بڑی بات کر جاتا ہے. تو اس نے کہا جی میں عربی سیکھوں گا. 2 سال تک اس نے باقاعدہ ٹیوٹر انگیج کر کے انہی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. ہم کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے، اتنے بڑے جو ہے وہ سرجن کو ٹائم مل گیا، ہمیں ٹائم نہیں ہے اللہ کا کلام پڑھنے اور سیکھنے کے. بہرحال اس نے 2 سال لگا کر جب عربی سیکھی، پھر اس نے جب قرآن مجید کو پڑھا وہ مجبور ہوا، نہ صرف یہ کہ اللہ کی مہربانی سے وہ مسلمان ہوا، بلکہ اس نے کتاب لکھی باقاعدہ، اور وہ کتاب آپ کو اردو ترجمہ یہاں بھی اردو بازار میں مل جائے گا، دا قرآن اینڈ دی بائبل اینڈ دی سائنس. اور اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ بائبل چونکہ ایک انسانوں کی گھڑی ہوئی تصنیف ہے، اس لیے اس میں سائنس سے متعلق جتنے حقائق بیان ہوئے ہیں سائنس اپنے تجربے اور ترقی کے بعد اس کو غلط ثابت کر چکی. اس کے برعکس قرآن مجید میں جتنے کائنات فطرت کے حقائق بیان ہوئے ہیں سائنس اپنی پوری ترقی کے باوجود اس میں سے کسی چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکی, بلکہ الٹا. آپ کو میں نے حوالے دیے ہیں, کل ہم نے بچے کی تخلیق کے مراحل پورے جو پڑھے, اور میں نے کہا کہ آج کا جو سب سے بڑا ایمبریولوجی کے ماہر ہے ڈاکٹر کیتھ مور, وہ اپنی کتاب میں مجبور ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ سب کچھ تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتایا تھا. کہاں سے آگے مثال کیا. تو اس اعتبار سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا یہ کلام, یہ اپنی جس زبان میں اللہ نے نازل فرمایا ہے, یہ اسی میں اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ قرآن ہے. اس کا ترجمہ پڑھنے سے, اب دیکھیے وہ سرجن تھا, اسے پتا تھا کہ انسان کی باڈی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. اس نے جب یہ حقائق قرآن مجید سے خود پڑھے اور سمجھے تو اس کی تو آنکھیں کھل گئی, اور وہ یہ کتاب لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ قرآن میں جتنے حقائق ہیں وہ سب کے سب سائنس ان کی تصدیق کرتی ہے, حالانکہ قرآن کسی تصدیق کا محتاج نہیں, اور بائبل میں جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں سائنس اس کی تصدیق کر چکی ہے. تو یہ ہے فرق کہ اگر اس قرآن مجید کو باقاعدہ اس کی زبان میں سمجھ کر پڑھے گا تو جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اسے اس کے اعتبار سے نئی روشنی جو ہے سامنے آئے گی. بہرحال یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہمارا عمومی طور پر قومی رویہ ہے, یہ اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہی جو ہے ذلت اور خواری کے بعد جان چھوٹ جائے گی. کل اللہ کی عدالت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد, ان کا استغاثہ قرآن کوٹ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو اس اعتبار سے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سب سے پہلی فرصت میں اس کے لیے وقت نکالیں, جو ہم سے آج تک کوتاہی ہوئی ہے اب اس کو خود بھی سمجھیں, اور باقی جو قوم سوئی ہوئی ہے اس کو بھی جگائیں. اس لیے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید کسی کے ذیل میں وہ مسلمان ہیں جو نہ تو اپنے بچوں کو اس قرآن مجید کی زبان کو سکھاتے ہیں, نہ خود سیکھتے ہیں, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نہ اس پر جو ہے عمل خود کرتے ہیں, نہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس اعتبار سے یہ بہت ہی نازک مقام ہے. اس کو آیت نمبر 30 کو نوٹ کیجئے, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ عام طور پر بیان نہیں کی جاتی ہیں. مجھے بتائیے کسی جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ آیت سنی؟ کبھی آپ کو کسی ممبر پر بیٹھے ہوئے صاحب ممبر نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر ہماری شکایت بھی کریں گے کہ ہم نے جو قرآن مجید کے بارے میں جو رویہ اختیار کر رکھا. ہمیشہ لوریاں دی گئیں کہ جناب بس اس کام کے اوپر اتنا اجر, اتنا ثواب, اتنے جو ہے وہ اپنا ٹوکرے ثواب کے جمع ہو گئے. یقیناً وہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ جو رویہ ہے اس کے اوپر اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ برابر کا بیان ہونا چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طریقے سے بنا دیے ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن مجرموں سے میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور کافی ہے آپ کا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد فرمانے والا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا ان پر قرآن مجید یک بارگی ایک دم. كَذَلِكَ, اللہ فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سوتا رہا ہے. لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم مضبوط فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر, یعنی انقلابی جدوجہد کے اعتبار سے جیسی رہنمائی جیسی تسلی کی ضرورت تھی اس کے اعتبار سے ہم نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے. ولا یاتونک بمثلن الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, اور ایک مسئلہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی یہ بھی ہے کہ وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال, کوئی عجیب و غریب اعتراض, الا جینا کا بالحق, مگر ہم آپ کے پاس لاتے ہیں اس کا صحیح جواب, واحسن تفسیرا, اور اس کی سب سے بہترین توجیہ بہترین تفسیر. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, اور وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف, اولئک شر مکانا واضل سبیلا, وہی لوگ ہیں جو سب سے بہت برے ہوں گے اپنے مکان اور جگہ کے اعتبار سے, اور سب سے زیادہ راستے سے گمراہ ہونے والے. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور بے شک ہم نے دی تھی موسی علیہ السلام کو کتاب, وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا, اور ہم نے ان کے ساتھ بنایا تھا ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. ان کا وزیر کون ہوتا ہے؟ مددگار، بوجھ اٹھانے والا. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے. گویا کہ قوم نے پھر بھی جب مان کے نہیں دیا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا، بری طرح سے برباد کرنا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح کو بھی جبکہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اَغْرَقْنَاهُمْ، تو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا. وَجَعَلْنَاہُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے انہوں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تو تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم ثمود، واصحاب الرس، اور وہ جو کنویں والے، یہ قوم تھی جنہوں نے اپنے رسول کو کنویں بند کر دیا، پھر جب عذاب آیا تو رسول کو اس سے نجات ملی. وقرونا بین ذلک کثیرا، اور بہت سی اور قوموں کو بھی اس عرصے کے دوران. وکلم ضربنا له الامثال، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں ان سے پہلوں کی، لیکن جب مان کے انہوں نے لیا، وکلم تبرنا تدبیرا، ہم نے سب کو غارت کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بری طرح سے تباہ کرنا. ولقد اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر الصوم، اور یہ کفار تو ہو کر گزرتے ہیں اس بستی سے پرستی جس پر بارش کی گئی تھی، بہت بری بارش. کون سی بارش ہوئی تھی؟ یہ پتھروں کی بارش، ڈیڈ سی، بحر میت. قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہے. افلم یکونوا یرونھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ تو توقع ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھنے کی اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب آپ وہ کفار آپ کو دیکھتے ہیں، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ نہیں کرتے مگر آپ سے مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں آپ کا. اَحَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنایا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یہ تو قریب تھا کہ انہوں نے ہمیں ضرور گمراہ کر دیا ہوتا ہمارے معبودوں سے، اگر ہم نے ان پر صبر نہ کیا ہوتا. یہاں لفظ صبر کو پہچانیے، صبر کے معنی ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یعنی اگر ہم اپنے مضبوط معبودان باطل کے لیے ہم ڈٹے نہ رہتے، جمے نہ رہتے، صبر نہ کرتے، تو یہ تو ہمیں ہمارے راستے سے ہلا دیتے. اس کا مطلب ہے کہ صبر یہ ہے کہ جس راستے کو بھی انسان حق سمجھ کر قبول کرے، نہ کوئی لالچ نہ کوئی خوف اسے اس راستے سے ہٹا نہ سکے، چٹان کی طرح جمع رہے، یہ ہے صبر. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَمَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، تو ان قریب وہ جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا راستے سے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کے معاملے پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ نوٹ کیا آپ نے، شرک کی ایک قسم. اصل میں آج جو سب سے بڑا شرک ہے وہ یہ ہے، خواہش نفس کی پیروی. جب اللہ کی بات پیچھے چھوڑ کر، بات تو صحیح ہے لیکن کیا کریں، جی نہیں چاہتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ جی بڑا ہو گیا اور اللہ چھوٹا ہو گیا، تو یہی تو شرک ہے. جس کی بات مانی جائے اصل میں اسی کی عبادت ہوتی ہے. اگر اللہ کی بات چھوڑ کر نفس کی بات مانی جا رہی ہے تو نفس معبود ہے، یہی معاملہ. فرمایا ارائی کا من اتخذ الہہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف عبد الدینار و عبد الدرم، ہلاک ہو جائے درم و دینار کا بندہ، یعنی جو اللہ کے حکم کی بجائے روپے پیسے سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ نفس پرستی کا شرک یہ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس لیے فرمایا اف انت تکون علیہ وکیلا، تو پس کیا آپ ہو سکتے ہیں اس شخص کے لیے ذمہ دار؟ اور تبرانی کی روایت ہے کہ بدترین معبود خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو، یعنی اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ کر جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا معبود، وہ برا معبود وہ ہے. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو اب اس توفیق سے محروم ہو چکے ہیں. انہم الا کالانعام، بلکہ یہ تو نہیں ہے مگر مویشیوں کی طرح، چوپایوں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، اور کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ اپنے پروردگار کی طرف آپ نے غور دیکھا نہیں کہ کس طرح سے وہ پھیلا دیا اپنے سائے کو. ولو شاء اللہ جعلہ ساکنا, اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ پر ساکن کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, اور پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر دلالت کرنے والا. یہ سائے ان کے بڑھنا اور گھٹنا, اسی سے رات اور دن کا آنا, تو یہ جو ہے اللہ پاک نے روشنی اور تاریکی دونوں پیدا فرما کر ایک دوسرے کی قدر ہمارے لیے پیدا کر دی. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا, اور پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے جب غروب ہوتا ہے سورج, تو اس وقت. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس, پردہ پوش. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور نیند کو تسکین کا ذریعہ, آرام کا ذریعہ. نیند کے بعد آدمی دوبارہ ریفریش ہو جاتا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور دن کو بنا دیا اس نے بھاگ دوڑ کا, چلنے پھرنے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت کے آگے آگے. وانزلنا من السماء ماء طهورا, اور ہم نے نازل فرمایا آسمان سے پاکیزہ پانی, پاک پانی. آپ کو پتا ہے کہ پوری جو انوائرمنٹ ہے اس کو, اس کی تطہیر کرنے والا, اس کو پاک صاف کرنے والی کیا چیز ہے؟ چند دن بارش نہ ہو, کتنی جو ہے جراثیم, کتنی بیماریاں, اور بارش ہو جائے تو کہتے ہیں جی اب جو ہے سکون ہو گیا, اب یہ گلے کی اور سانس کی اور یہ بہت ساری بیماریاں ان سے نجات ہو جائے گی. پورے ماحول کی صفائی کر دینے والی چیز یہ پانی. لنحیی بہ بلدۃ میتا, تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو, مردہ بستی کو. ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا, اور ہم پلائیں وہ پانی اپنی مخلوقات میں سے چوپائیں اور بہت سے انسانوں کو. ولقد صرفناہ بینہم لیذکروا, اور ہم نے تو اس کو گردش میں رکھا ہے ان کے درمیان تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں. اس سے دونوں مراد, ایک یہ ہے کہ ہم نے مختلف پیرائے اسلوب میں یہ قرآن اس کو بیان کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں. ایک یہ کہ ہم نے اس پانی کو گردش میں رکھا, ایک واٹر سائیکل ہے کہ پانی کی جو اصل کوانٹیٹی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے, صرف اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. آسمان سے بارش ہوتی ہے, وہ ندی نالوں سے بہتا ہوا, دریاؤں سے گزرتا ہوا سمندر میں پہنچ گیا, بڑی کثافتیں اس میں شامل ہیں, پھر اس میں سے بخارات بن بن کر, اب پانی کشید ہو کر دوبارہ اوپر جمع ہو رہا ہے, اوپر اٹھ رہا ہے, اوپر جا کر بادل بن رہے ہیں, اور بادلوں سے وہ پھر صاف پانی دوبارہ سے. تو یہ اللہ نے ایک نیچرل پروسیس اس کی فلٹریشن کا, اور اس کی جو ہے وہ آپ انسانوں کو بالکل صاف ستھرا کشید شدہ پانی فراہم کرنے کا, یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہم نے اس کو گردش میں رکھا تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. فابا اکثر الناس الا کفورا, لیکن لوگوں کی اکثریت کا ہاتھ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں مان کر دیا, اور اکثریت نے سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں کیا. دونوں پہلوؤں سے پانی کی اس نعمت کو بھی نہیں پہچانا, اور اگر یہ قرآن ہے جو مختلف پیرا ہے اسلوب میں ان کے دلوں کی تطہیر کا سامان کرنے والا ہے, تو انہوں نے اس کی بھی جو ہے وہ قدر منزلت نہیں پہچانی. ولو شاء اللہ بعثنا فی کل قرية نذیرا, اور اگر ہم چاہتے تو ہم اٹھا کھڑا کرتے ہر ایک بستی کے اندر ایک خبردار کرنے والا, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ بستیوں کی ماں ام القرا اس میں ایک ایسے خبردار کرنے والے وارن, ایک ایسے وارن کرنے والے نذیر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جو پوری انسانیت کے لیے اب جو ہے یہی پیغام لے کر آئے. فلا تطع الکافرین, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز کہنا نہ مانیے گا ان کافروں کا. وجاہدہم بہی, اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. جہادن کبیرا, جہاد کبیر, اس جہاد کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ میں جو جہاد تھا اس میں کوئی تلوار نہیں تھی, کوئی کسی کے ساتھ قتال نہیں. سورہ حج میں ہم نے پڑھا کہ وہ تو ہجرت کے بعد جو ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت و سج دی گئی قتال کی. اس سے پہلے حکم کیا تھا؟ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھ بنے رکھو. لیکن تلوار کی بجائے جو نظریاتی جہاد ہے اس کے لیے تمہارے پاس اسلحہ کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کا قرآن ہے. تو اس کے ذریعے سے جہاد کیجیے, اور اللہ اسے جہاد کبیر قرار دے رہا ہے. یہ جہاد کبیر کیے بغیر قتال کی طرف بڑھنا یہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب کے خلاف کام کرنا ہے. انفارچونیٹلی آج ہم ان پورے پروسیس کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی غفلت سے یہ جہاد کبیر کو تو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بس یہ ہے کہ کبھی جذبات میں آ کر کسی نے کسی کو نوجوان کو غلط پٹی پڑھا دی اور اس نے جہاں بجا کر دیا کو خود کچھ حملوں میں جا کر شریک ہو گیا تو کچھ اور کر دیا, یہ جہاد نہیں ہے. قرآن کو سے سیکھیے جہاد کیا ہے. فلا دوتے ہیں کافرین, ان کافروں کا کہنا مت مانیے. وجاہد ہم بھی جہاد کبیرا, اور آپ جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد, جہاد کبیر. لیکن یہ جہاد مشکل نظر آتا ہے, اس میں جان اور مال دونوں کھپتے ہیں, مسلسل جو ہے لوگوں کے سامنے جا کر ہر ایک ریزی کرنی پڑتی ہے, پھر بھی کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے, سنتا ہے تو مان کے نہیں دیتا ہے, عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ مشکل مرحلہ, 13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پہلے یہ جہاد کروایا اور پھر جو ہے وہ قتال کی نوبت آئی ہے. اس نبوی ترتیب کو اگر بائی پاس کریں گے تو پھر اس قتال سے وہ مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک کتاب کا ہے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یہ تصنیف ہے, اس کو حاصل کر کے پڑھیے, اس کی پوری تفصیل اس میں آپ کے سامنے آ جائے گی. باقی اس جہاد بالقرآن سے عمومی طور پر جو اعراض اور پہلو تو ہی ہے, ایک تو آپ نے ابھی آیت نمبر 30 میں سن لیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی جا کر کہیں گے کہ جس قوم نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہو وہ اس کے سے جہاد کی طرف کیسے جو ہے وہ آنے والی ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے کہ پتہ نہیں دانستہ یا نادانستہ لوگوں کو اللہ کے اس کلام سے دور رکھا گیا ہے. بہت سارے طبقات کے مفادات کا اسی میں ان کے مفادات کا تحفظ. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن ہر قسم کے ظلم, استحصال, تعدی, اس کے خلاف یہ تو ننگی تلوار ہے, تو یہ سارے جو ہے یہ بادشاہتیں, یہ جاگیرداریاں, یہ گدیاں, یہ جتنا کچھ جو ہے جو لوگوں کے خون نچوڑنے کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے, اور یہ سرمایہ داریاں, اور یہ سب کچھ جو ہے ان سب کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اگر اس قرآن مجید کی پوری تعلیمات عام کر دی جائیں. اس لیے اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو بس اول تو اس کے قریب ہی آنے دو, اور اگر کوئی آ بھی جائے تو اسے کہو کہ بس اس کے اتنے ختم کر لیا کرو, اس سے اتنا اجر اور ثواب مل جائے گا, لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کی طرف آنے کی کوشش نہ کرنا. یقیناً ہم اتنے ختم کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی سوچئے کہ یہ قرآن مجید کی توہین ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا شخص جان بوجھ کر اس کو سمجھنے سے اعراض کرتا ہے, پہلو تو ہی کرتا ہے, تو وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم رکھ رہا ہے, اس سے بڑی اس کلام کی اور کیا توہین ہو سکتی ہے. تو جہاں اس کو جو ہے اپنی جگہ اس کے جتنی دفعہ اس کو پڑھا جائے گا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, وہاں اللہ کے ہاں اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی تیار رہیے کہ تم نے دنیا کی ہر چیز پڑھی, انگریزی تم نے ایسی پڑھی کہ انگریز کو پڑھا دو, لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. اس کے اعتبار سے تم نے کہا کہ نہیں بس اس کے صرف اس میں اجر و ثواب کے ٹوکرے ہی جائے, وہیں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنے کی بات تھی. اس لحاظ سے یہ معاملہ اللہ کا حکم ہے. آپ غور کیجئے سورہ حج میں بات آئی تھی وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی, اللہ کے لیے کوشش کرو, محنت کرو, جد و جہد کرو. کل ہی ہم نے آخری رکوع پڑھا اس کا, جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ ہی فرما رہا ہے کہ جناب وجاہدہم بہی جہادن کبیرا. اب جو اس جہاد کے لیے پہلا مرحلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جہاد کبیر. تو اگر یہ جہاد اختیار نہیں کیا جاتا ہے اور صرف اپنے آپ کو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ باقی اس نے کچھ کتابیں پڑھ لی, کچھ اس نے کچھ لوگوں تک جو ہے ویسے نیکیوں کی بات پہنچا دی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور کتاب کے ذریعے سے نیکیوں کی بات نہیں پہنچاتے تھے, کسی قصے کہانیوں کے ذریعے سے نیکی کی وہ بات نہیں پہنچاتے تھے, وہ تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کی اگر انذار ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے, تبشیر ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے, اور ان کو دعوت ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے. اس اعتبار سے یہ جہاد کبیر, اس میں ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے صاحب ایمان کو اپنا حصہ ڈالنے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے, اگر خود پہلے اس سے محروم ہے تو اس کو سیکھنے کے اعتبار سے, اور جس کو جتنا یہ آتا ہے اسے آگے, کیونکہ اسی کے ذریعے سے باطل نظریات کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہوگا,
اسی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جو اتنا برائی کو عام کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے وہ ان آیات قرآنی کی روشنی میں ان کے سامنے رکھنا پڑے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے, اسی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے وہ بھی کام کرنا ہوگا. تو ان سارے محاذوں پر کام کرنے کے لیے, اور وہ خواہ نشر و اشاعت کا میڈیا ہو خواہ وہ انٹلیکچل لیول ہو, وہ ہر محاذ پر کام کے لیے اہل ایمان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ قرآن ہے. جہاد کبیر اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں اس جہاد کبیر میں جو اللہ کا حکم ہے, یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے ہم سب پر لازم کیا ہے, یہ وہ جہاد ہے جو فرض ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اس کے لیے پہلا مرحلہ جہاد بالقرآن, اور اس کی جہادت اس کے سورہ فرقان کی اس آیت نمبر 52 میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس اعتبار سے یہ بہت ہی قیمتی گھڑیاں ہیں, ان میں ہم اپنے اپنے نیتیں ارادے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے اس کام کے لیے کہ ہم نے جو ہمارا سب سے بڑا اعلی جہاد ہے, اب اگر ہم خود ہی اس سے محروم ہیں تو باقیوں کے ساتھ ہم کیا کیا جہاد کر پائیں, کیسے مجاہد ہیں جو اپنی دربار جو ہے وہی اگر کند ہے تو اس کے ذریعے سے پھر کیسے جو ہے باطل نظریات کا کلا کما ہوگا, کیسے جو جاہلیت جدیدہ اور جاہلیت قدیمہ ان سب کی دیکھ کرنی کیسے ہو سکے گی اگر اپنے پاس ہی وہ تلوار موجود نہیں. بہو الذی مرج البحرین, اور وہی اللہ جس نے ملا دیا چلا دیے دو سمندر, ہذا عذب فرات یہ تو ہے میٹھا خوشگوار سیراب کرنے والا, وہذا ملح اجاج اور یہ ہے کھاری نمکین کڑوا خشکی پیدا کرنے والا, لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ وجعل بینہما برزخا, اس نے دونوں سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے درمیان اس نے ایک آڑ ایک برزخ پیدا کر دی, وحجر محجورا اور بڑا سخت پردہ, ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں پانی آپس میں گڈمنڈ ہو جائیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی یہ نیکی اور بدی اس کا سلسلہ بھی خیر ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پر نیکی بالکل ہی جو ہے بدی کے اندر گم ہو جائے, یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. وہ الذی خلق من الماء بشرا, اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا انسان کو پانی سے, فجعلہ نسبا وسحرا, اللہ اکبر, کہاں تو وہ حقیر پانی کی بوند اور کہاں اس کو بنا دیا بڑے ہی حسب نسب والا صاحب خاندان عزت والا, اور سہرا کہتے ہیں سسرال والا, سسرال یعنی اس کے دو اب رشتے قرآن بتا رہا ہے کہ والدین ایک تو ہے جو اس کے حسب نسب کی وجہ سے اس کے والدین ہیں, اور ایک جو کہ رشتہ دامادی اس کی وجہ سے جو ہے وہ والدین بنتے ہیں, کہ یعنی جہاں پر بھی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو جو اس کی بیوی ہے اس کے والدین بھی اب وہ سہر ہیں, وہ انہیں بھی وہی مقام وہی احترام ہونا چاہیے. وائس ورثہ بھی ٹرو ہے, جو بیوی ہے اس کے والدین نسبی والدین تو وہ ہے جن کے یہاں ان کی ولادت ہوئی, لیکن اب سہرا ان کے جو سسرالی والدین ہیں انہیں بھی اپن کو وہی احترام اور وہی مقام دینا چاہیے. آج انفارچونیٹلی جتنے بھی خاندانی جھگڑے گھروں کے اندر نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں ہیں وہ بنیادی طور پر اس ایک چیز کو ہم ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو سسرال ہیں یہ بھی والدین, یہ معاملہ کیا مردوں کا ہو, وہ بھی ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر روب جاننا یہ ہمارا حق ہے, اللہ ان کو برابر کرنا چاہے کہ اس نے تمہیں بنا دیا نسب والا اور سسرال والا, تو نسب ہے والدین کی وجہ سے اور سسرال ہے وہ جو بھی رشتہ ان کے ساتھ دامادی کا قائم ہو اس کی وجہ سے, تو دونوں کے لیے وہ احترام. اور دوسری طرف مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو سسرال ہے وہ بھی جو آنے والی بیٹی ہو اس کو بیٹی بنانے کے لیے تیار نہیں, اس کو ہمیشہ بہو ہی کیا کہیں گے, اپنی بیٹی وہ غلطیاں کرے تو کوئی بات نہیں بچی ہے, اور اس سے نادانستگی میں بھی ہو جائے تو اس کو ضرورت کیسے ہوئی ہے کام کرنے, یہ ہماری مرضی کے خلاف اس نے کیسے کر لیا. تو اگر یہ چیز آپ کو اپنی بیٹی کے لیے گوارا ہے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, اور آپ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب وہ تمہاری بیٹی بن چکی ہے, جیسے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہیں والدین سمجھے اس طریقے سے سسرال کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ اس بچی کو اپنی بچی سمجھے. ان کی دیکھیے اپنی بیٹیاں اپنے گھروں میں آ کر دو دو مہینے رہ لیں والدین کے, والدین خوش ہوتے ہیں کہ چلو بچی آئی ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہے آرام کرے. بہو جا کر جو ہے وہ ایک ہفتہ اپنے والدین کے آرے میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب کس کو یہاں گھر میں کام نہیں تھے وہاں تو جا کے بیٹھ گئی ہے. تو یہ ہمارے جو دوہرے معیارات ہیں ایگزیکٹلی آدمی کو سوچنا چاہیے وہی کچھ جو آپ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے جو توقع کرتے ہیں. سسرال کو بھی وہی اس کو جو ہے وہ پیار وہ عزت وہ احترام, اور جو بیٹا یا بیٹی ہے جو وہاں پر بہو بن کے یا داماد بن کے آئے ہیں انہیں بھی اپنے انہیں والدین والا اسٹیٹس. جیسے والدین کی بہت ساری جو ہے ناگوار باتیں بھی اس لیے برداشت ہے کہ وہ والدین ہیں, تو بھائی سسرال کی پھر کیوں نہیں بچہ برداشت نہیں, وہاں پر کیوں ذرا سی کسی بات کے اوپر ناک منہ بنا کے چڑھا کر آدمی بیٹھ جائے کہ ہفتوں مہینوں جانا ہی نہیں ہے اور بےچارے اپنی جگہ پریشان ہے کہ بہرحال بچی والے اپنے آپ کو. تو یہ معاملہ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو ذرا غور تو کیجیے, اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے کیا کیا کمیاں کوتاہیاں کرنی ہیں, ہر پہلو سے ایک ایک چیز چن چن کے اس نے ذکر کیا رہنمائی دی کہ دیکھو اب تمہارا رشتہ جو ہے والدین کا صرف ایک نہیں رہا ہے, اب اللہ نے اس رشتہ دامادی کی وجہ سے تمہارے دو والدین بنا دیے ہیں, ایک تمہارے اپنے والدین اور ایک جو تمہاری بیوی کی طرف سے والدین, اور ویسے ورثہ بیوی کے لیے بھی اسی طریقے سے جو اس کے اپنے والدین اور جو اس کے شوہر کی طرف سے والدین. وکان ربک قدیرا, اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے, اور آپ کا پروردگار بڑی قدرت والا ہے, یعنی اللہ چاہتا تو یہ جس انسان کو اس نے حقیر پانی سے یہاں تک پہنچایا اس کو کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیا ہوتا, اسے کوئی جو ہے بازرداری کا جانور بنا دیا ہوتا, ہم کچھ بگاڑ لیتے. اور اس نے تو اس سے آگے بڑھ کر کیا کیا عزت اور احترام اس انسان کو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے نسب بھی اس کے سسرال بھی وہ سب کچھ اس کو دیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو انہیں نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے پروردگار کے ہاں کے خلاف بہت زیادہ زور آزمائی کرتا ہے یا اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور وارن کرنے والا بنا کر. قل ما اسالکم علیہ من اجر, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں, یہ جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, الا سوائے اس کے کہ من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا, جو کوئی چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے, وہ یہی میرا اجر ہے. اگر کسی ایک کو بھی ہدایت ہو گئی, یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق حضرت علی کو کہا کہ اگر تیرے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ رات پر آ گیا وہ سرخ اونٹوں کے بہت بڑے ریور سے تیرے لیے بڑی دولت ہے. تو یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی کہ میرا اجر یہی ہے کہ جو کوئی چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے. اور یہ مضمون آپ کو یاد ہے سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی آیا تھا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ, جسے اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین ہے, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل اختیار کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے پروردگار کی عبادت میں جس کو شریک نہ کرے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور توکل کیجیے اس زندہ جاوید ہستی پر جس کو کوئی موت نہیں ہے. وسبح بحمدہ, اور اس کی تسبیح بیان کیجیے اس کی تعریف اس کے شکر کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں بھی پوری طرح سے خبردار ہے, ان سے بھی نبٹ لے گا. اللہ کی خلق السماوات والارض, جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, فی ستت ایام, چھ دنوں میں, سکس پیریڈ, ثم استوى على العرش, اور پھر وہ متمکن ہوا عرش حکومت پر. الرحمن, وہی ہے رحمان, فسأل بہ خبیرا, تو پوچھ لیجئے اس کے بارے میں کسی باخبر سے, کسی صاحب جو عالم کتاب سے اگر پتہ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, عجب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ, تو کہتے ہیں یہ رحمان کون ہوتا ہے, انہیں رحمان کے نام سے بڑی اوپراہٹ سی تھی. اَنَا اسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُونَ, کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے لیے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں, یہ ان کی ضد ہٹ دھرمی. وزادہم نفورا, اور اس سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, نفرت اور بڑھ جاتی تھی. آیت سجدہ ہے, سارے ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے کہ سجدہ کر لیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بسم اللہ اولہ وآخرہ. اب یہ سورت کا آخری رکوع ہے, یہ بہت ہی جامع مقام ہے. یہ جو قرآن مجید کا منتخب نصاب ڈاکٹر صاحب نے ترتیب دیا ہوا ہے, اس میں یہ حصہ شامل ہے. ایک مضمون ہم نے پڑھا کل سورہ مومنون کا پہلا رکوع, جس میں کامیاب ہونے والے مومنوں کے شخصیت کے ابتدائی خد و خال, منیمم کوالٹیز جو ریکوائرڈ ہیں وہ آئی. اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو رحمان کے بندے ہیں, یعنی ان کی شخصیت کے تکمیلی خد و خال, کہ جس سے وہ شخصیت اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے, ان کا ذکر اس رکوع میں فرمایا. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج, قلعے حفاظت کے لیے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس نے بنایا اس میں ایک چراغ سورج اور روشن چاند. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اور وہی ہے اس جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ, اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. اور أَرَادَ شُكُورًا, یا جو شکر ادا کرنا چاہے. تو وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر یاد دہانی بھی حاصل کر سکتا ہے اور شکر بھی ادا کر سکتا ہے. وعباد الرحمن, اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر چلتے ہیں بہت ہی انکساری کے ساتھ دبے پاؤں. سب سے پہلی صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر, غرور اور عجب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ پہلی صفت کیوں بتائی گئی. شیطان جو تھا وہ محض اس تکبر کی وجہ سے ہی تو راندہ درگاہ ہوا تھا. تو اس کے برعکس جو شیطان کا بندہ نہیں رحمان کا بندہ ہے, اس کے اندر وہ شیطانی صفت تو نہیں ہو سکتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں نادان قسم کے لوگ, جذباتی قسم کے لوگ, تو یہ ان کو کہتے ہیں سلام. کیا مراد ہوئی؟ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو صرف خود ہی رحمان کی بندگی نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ رحمان کی بندگی کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں. اور جب دوسروں کے سامنے یہ دعوت رکھتے ہیں تو وہاں سارے کے سارے ایک جیسے تو نہیں, جو سب کے سب اس دعوت کو لبیک کہیں. ان میں کچھ جذباتی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ان کو اس دعوت کا مثبت جواب نہیں دیتے بلکہ آگے سے حجت بازیاں کرتے ہیں. تو ایسے جو جذباتی لوگوں سے جب ان کا واسطہ پڑے تو بڑی خوبصورتی سے سلام کر کے ان سے بڑے اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر الجھیں گے تو آئندہ کے لیے بھی دعوت کا راستہ بند. تو وہ اس انتظار میں کہ ابھی تو یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو خوبصورتی سے ان کو سلام کر کے الگ ہو گیا, تاکہ آئندہ پھر موقع ملے گا تو رحمان کی بات ان کے سامنے رکھنی ضروری. تو یہ حکمت تبلیغ کے تحت, حکمت دعوت کے تحت, اگر کہیں ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے بڑی خوبصورتی سے سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن کام ان کا یہ ہے کہ خود اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے رحمان کی بندگی کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچانے والے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, دن تو ان کے ان کاموں میں بسر ہوتے ہی ہیں, راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ غفلت میں پڑے سونے والے نہیں, والذین یبیتون لربہم وہ لوگ جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے سجدم و قیاما سجدے اور قیام کی حالت میں یعنی وہ راتیں بھی ان کی غفلت کی نیند سونے والے نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اگر سارا سال نہیں تو کم از کم اللہ پاک نے یہ گھڑیاں تو ہمیں بھی کسی درجے میں چلو لاکھ میں ایک صحیح کوئی نسبت تو اللہ نے عطا کی یہ اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے جس کا جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اصل میں اب اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اللہ کے حضور میں ان کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب فرض نمازوں کی بات نہیں آئی ہے رحمان کا بندہ ہو اور نماز قائم نہ کرنے والا ہو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے رحمان کا بندہ ہے تو یہ تو اس کی بیسک کوالٹی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے اب تو اس سے آگے بڑھ کے قرب الہی کے مراتب طے کرنے اس نے تو اس کے لیے تو صرف فرض نمازیں کافی نہیں ہیں بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کے حضور میں اللہ کا یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ اس کی راتیں جو ہے وہ گزرنے والی ہیں اس کے لیے تہجد کا وقت رات کا پچھلا پہر ایک تہائی رات یا اس سے کم جتنا بھی ممکن ہو سکے اس میں اٹھ کر کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو مسنون تہجد کی نماز تھی وہ تو 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہوتی تھی اور 3 وتر وتر سب سے آخر میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جو جس کا معمول تہجد کا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی فوری طور پر وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے یہ تو ان کمزور بندوں کے لیے جو تہجد کے لیے اٹھنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں ورنہ صحیح معمول یہ ہے کہ رات میں پھر انسان آخری پہر میں اٹھے 8 رکعت جو ہے دو دو کر کے وہ پڑھنے ہیں تہجد کے اور اس میں جتنی ممکن ہو سکے طویل خیرات قرآن مجید کی اور 3 وتر یہ کل 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتے ہوتی تھی تہجد کی تو وہ اگر ہو سکے تو نور اللہ نور نہ ہو سکے تو بھائی 2 رکعت بھی پڑھ لے تو بڑی بات نہ پڑھنے سے تو اس فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے موقع مل سکے 2-4 جتنی بھی ہو سکے اور اگر اس کے بعد اپنے وتر جو ہے وہ ادا کر کے تو یہ ہے کہ چلو یار اصل نہیں تو نقل کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ تو ایک جو ہے ہوگی تو اللہ پاک اصل کی بھی توفیق جو ہے وہ عطا فرما دے یہ ان کا معاملہ ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی ظلم نہیں ہو جاتا کہ اب ہم نے دن بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دینے میں گزارا خود بھی بڑی آجزی اختیار کی رات کو بھی ہم اللہ کے لیے اٹھنے والے ہیں تو اب تو فرشتوں کو آ کر ہم سے مسافہ کرنا چاہیے جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہو جانی چاہیے نہیں کیا کہتے ہیں والذین یقولون وہ لوگ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دیجیے ان عذابها کان غراما بے شک اس کا عذاب تو بہت بھاری مصیبت ہے انها ساءت مستقرا ومقاما اور بے شک وہ جہنم وہ تو بہت بری جگہ ہے عارضی جائے قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے والذین اذا انفقوا یعنی یہ ان کی فکر آخرت سارا کچھ کرنے کے بعد بھی بین الخوف والرجاء پتہ نہیں ہم بندگی کا حق ادا کر پائیں کہ نہیں پائیں پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا اللہ اتنا ہی کرم فرما دے کہ ہمیں جہنم کے آگ سے نجات عطا فرما دیجیے والذین اذا انفقوا اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں یعنی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں وکانا بین ذالک قواما بلکہ ان کے درمیان اعتدال کا راستہ توازن کا راستہ ایک بیلنس زندگی ہے یہ صرف ان کا خرچ کرنے کا ہی معاملہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہم نے دونوں انتہائی پڑھی ایسا بھی نہیں ہو کہ انسان کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہو اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بالکل اس کو کھلا چھوڑنے کے بعد میں خود ہی جو ہے مذمت زدہ ہو کر بیٹھ جائے بلکہ یہاں جو ہے اس کی بتائی گئی ان کی روش کہ نہ تو وہ جو ہے وہ بہت اسراف کرتے ہیں خرچ کرنے میں جو جائز ضروریات ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں زیادہ ضرورت خرچ نہیں کرتے ہیں اور دوسری طرف بخل سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ جو درمیان کا راستہ ہے زندگی پوری ان کی اس کی روش کا نام ہے اعتدال توازن بیلنس والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ، یہاں پر چونکہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے تو اکبر الکبائر جو ہے وہ شرک ہے، اس لیے بار بار اس کی نفی آ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دوسرا بڑا گناہ قتل ناحق، تو وہ نہیں قتل کرتے کسی اس شخص کو، اس جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، جس کا مارنا حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے بدلے میں. جو ہم سمجھ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قصاص میں جو ہے قاتل کی جان لی جائے گی. مرتد جو اسلام کی برکات کا مشاہدہ کرنے کے بعد واپس لوٹ جائے کفر کی طرف، اسے قتل کیا جائے گا. حالت جنگ میں جو کافر ہے، وہ ظاہر ہے جنگ میں جنگ کرنے آیا ہے تو آپ اس کو ہار پھول تو نہیں پہنائیں گے، اس سے لڑائی میں وہ قتل ہی ہوگا. اور شادی شدہ زانی، کل ہی ہم نے پڑھا یہ مضمون سورہ نور میں، کہ اگر جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اسے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ اگر جناکار مرد یا عورت ہے تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سزا بھی جو ہے وہ اس کو قتل کیا جائے گا. تیسری بات، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، یعنی رحمان کے بندے. اب دیکھیے یہاں پر جتنے پہلو ہم نے کل تفصیل سے سورہ نور میں پڑھے زنا کے، اور مجھے بتایا گیا کہ عجیب، اللہ معاف کرے، آپ نے پوری سورت پڑھی، اس میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ عشق کے باقی ساری باتیں اہل ایمان سے تھیں یا صرف صحابیات کے بارے میں تھی. مجھے بتایا گیا کہ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام آیا ہے، پتہ نہیں کون سا چینل، اس میں کچھ خواتین وہ جیسے آ جاتی ہیں اپنے آپ کو بڑی بکراب سمجھ کے بن کے بیٹھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سورہ نور کی تو جتنی باتیں ہیں تو صحابیات سے متعلق تھیں، عام اہل ایمان کے لیے تو ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ وہاں پر وہ ننگے سر اور جو جس لباس کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہیں اگر وہ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہمارے ہاں بھی ہم نے پڑھتے رہے کہ وہ صاحب کا قوم بنی اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی. ہمارے ہاں چونکہ کتاب کے متن میں تحریف تو ممکن نہیں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر جو اپنی من مرضی کی اب باتیں نکالتے چلے جاؤ تاکہ اپنی بے عملیوں کو جواز اس سے جو ہے بتا کرتے جاؤ. تو یہی معاملہ میں کر رہا تھا کہ اب اس کے اندر تو اتنی تفصیل سے ہم نے پڑھا، یہ جو کہا ہے ولا یزنون کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں، تو اس آخری شنی حرکت کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا، یہ آنکھ کا بھی زنا نہیں کرتے ہیں، یہ کان کا زنا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ زبان کا زنا بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ دل میں بھی برے خیالات نہیں پالتے ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ اس روزے کی حالت میں اگر ان میں سے کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف انسان کا روزہ، وہ ظاہری اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کوئی مفتی صاحب تو کہہ دے کہ اس کا روزہ باقی ہے، لیکن یہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے پھر وہ سوچ لیجئے کہ جس چیز سے رکنے کے لیے ساری مشقت برداشت کی ہے، اگر اس سے باز نہیں آئے تو پھر روزہ کیسا رہا. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ تو پائے گا بڑا اس گناہ کی بڑی سخت سزا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں پڑا رہے ہمیشہ پڑا رہے گا ذلیل خوار ہو کر. یہ جو مجھ کہا گیا کہ وہاں اس کے لیے قیامت میں عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بہت سارے جو احادیث کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں قبر میں بھی عذاب وغیرہ کوئی نہیں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قیامت میں عذاب دگنا کر دیا جائے گا. اس کے مطلب اس سے پہلے کوئی عذاب ہو رہا تھا، اب وہ کہاں ہو رہا تھا؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ سارے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں، نئے نئے فتنے کہیں جو ہے. اب یہ ایک نیا فتنہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو کہہ دیا جائے بس یہ اس دور کے لیے تھی، تو پھر تو بھائی خام اللہ معاف کرے، پھر جو آج کے پڑھنے والے وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن تو تا قیامت ہدایت ہے. تو یہ دو فتنے دو قسم کے کھڑے کر دیے گئے، ایک یہ کہ آیات کو کہہ دو گے یہ اس دور سے متعلق تھیں، اور دوسرا یہ کہ احادیث کا اور سنت کا انکار کر دو تاکہ اب پھر اس کے بعد اس قرآن کی جو چاہے تعبیر کرتے رہو. قرآن کی تعبیر وہی ہے جو محمد رسول اللہ والذین معہ کا عمل ہے. تو اس کے لحاظ سے اور قرآن خود ایسے جو ہے فتنوں کی خود بھی جو ہے وہ تردید کرتا رہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا, تو ان کو ایک عذاب ہے جو اس سے پہلے قبر میں ہو رہا ہے, عالم برزخ میں ہو رہا ہے, وہی قیامت میں دگنا کر دیا جائے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, سوائے اس کے جس نے توبہ کی, ایمان لے آیا اور اس نے عمل کیا اچھا اور نیک عمل, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو, ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا. اللہ اکبر. اگر توبہ کی جائے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے, توبہ کی وہ شرائط یاد ہے, تازہ کر لیجیے, کافی دن ہو گئے, دلی ندامت اور شرمندگی کہ واقعی انسان کو تنہائی میں اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے, اسے جو ہے احساس ہو کہ میں نے کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے خالق اور مالک اور محسن حقیقی کی کتنی بڑی ناشکری کی کہ میں نے گناہ کیا. اس کے بعد اس برائی کو, اس معصیت کو فوری طور پر دین اینڈ دیر چھوڑ دینا, دوسری شرط. تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا جو حق مارا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دینا. اس میں خاص طور سے جو اللہ کے وہ حقوق ہیں, جو فرائض ہیں, جن کی قضا ہے, وہ بھی ہونے چاہیے. اور بندوں میں سے, اور بندوں کے حقوق کے ذیل میں دیکھیے ہم سے بہت بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. کبھی کسی وجہ سے والدین کے ساتھ معاملہ جو ہے ناراضگی ہو گئی, کچھ ہو گیا, اللہ نے کتنے اہتمام سے ان کے حقوق کے بارے میں وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. اب جب بھی کبھی ہمارا رویہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا نہیں رہا ہے, اس موقع پر ہم نے والدین کی عقل بھی کی تھی. جب تک والدین سے جا کر باقاعدہ معافی مانگ کر انسان ان کو راضی نہ کر دے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا چلو آئندہ نہیں کرنا, اس وقت تک یہ حق تو پھر یہ ایسے ہی حق تلفی ہے, جان لیجئے. باقی سارے جو ہے گناہ ان کا تو پکڑ گیا اللہ کے ہاں, اکثر و بیشتر آخرت میں ہوتی ہے, لیکن والدین کی جو حق تلفی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا. تو اس اعتبار سے یہ میں نے اس لیے خاص طور سے دیا, ورنہ سارے انسانوں کے حقوق جس کے بھی مارے وہ سب ادا کرنے ہیں. لیکن اگر بھائی جو تمہارا اللہ کے بعد سب سے بڑے تمہارے محسن ہیں, اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا, جو ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے. اگر ہم انہی کا حق نہیں ادا کر سکے, انہی کو نہیں لوٹا سکے, تو کسی اور کا کیا لوٹائیں گے؟ حالانکہ والدین کو راضی کرنا سب سے آسان, اس لیے کہ والدین کو جو فطری محبت ہے اولاد کے ساتھ, کیسے ممکن ہے کہ انسان واقعی ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا اور وہ راضی نہ ہو. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو اعزاء و اقارب, اللہ نے ان کے بعد ان کا حق رکھا ہے, والدین کے بعد ان کی جو ہے جو حق تلفیاں ہوئی ہیں ان کی بھی جو ہے تلافی کرنا, اور درجہ بدرجہ پھر سب کی جو ہے. تو یہ چار شرائط پوری کی جائیں تو فرمایا کہ الا من تاب, جس نے توبہ کی ان چار شرائط کے ساتھ, وہ آمنا, اور ایمان لے آیا, یعنی دل اثر نہ اس نے اپنا ایمان اور یقین جو ہے اب اس کو پختہ کیا, وہ عمل عملا صالحا, اور میری توبہ اور میرا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اس نے عمل کیا اچھا عمل, یعنی جو پہلے برے عمل تھے اس کو انہیں بدل لیا اس نے اچھے عمل سے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ پھر اللہ اس شان سے قبول فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ ان کی سابقہ غلطیاں اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں, بلکہ ان کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں کیا مانیں گے؟ پہلے جو ڈیبٹ تھا, دیکھیے ایک تو اس کو زیرو کرنے کے لیے کریڈٹ کی ضرورت ہے, یہ میں اب اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی انٹری ڈیبٹ ہے تو اس کو پہلے زیرو کرنے کے لیے کریڈٹ چاہیے, اور یہ نہیں کہا کہ اس کو زیرو کر دیتا ہے اللہ اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا پہلے 100 روپے ڈیبٹ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس کو 200 روپے کا کریڈٹ دیتا ہے, جس سے 100 تو اس کا ڈیبٹ زیرو ہوا اور 100 کا اس کو اضافی کریڈٹ. یہ اس سے بڑا کریم کو بخشنے والا ہوگا؟ دنیا میں آپ کسی کی غلطی کر لیں, کوتاہی کر لیں, آپ جا کر اس کو کہیں کہ بھائی مجھ سے زیادتی ہو گئی, خدا کے لیے معاف کر دو, بڑا شریف النفس ہوگا, یہی کہے گا نا اچھا یار چلو تمہیں بیچتی تو میری مجمع عام میں بہت کی تھی, اور میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیتا ہوں, آئندہ ایسی حرکت نہ کروں. یہ تو نہیں کہے گا کہ تم نے مجمع میں میری تذلیل کی تھی اس لیے اب تم معافی مانگنے آ گئے ہو تو 10 لاکھ روپیہ بھی لے جاؤ. اس لیے کہ وہاں تم نے میری جو بےزتی کی تھی وہ تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ کی تھی, تو اب جو ہے چونکہ معافی مانگنے آ گئے ہو تو 10 لاکھ مجھ سے لے جاؤ. ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ صرف اللہ کی ذات ایسی کریم ذات کہ اگر واقعی اس کے حضور میں توبہ کی جائے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے تو نہ صرف یہ کہ گزشتہ کوتاہیاں معاف بلکہ ان کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا, جس نے توبہ کی اور اچھا عمل نیک عمل اختیار کیا, فإنه يتوب إلى الله متابا, تو بے شک وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے, جو رجوع کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہزار دانے کی تسبیح چل رہی ہے استغفار کی اور ادھر وہ ساری حرام خوریاں اور حرام کاریاں بھی چل رہی ہیں. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلے تو اس سے توبہ نہیں ہے, یہ تو کھیل ہے. اس پر تو اللہ کا غضب اور غصہ بڑھتا ہے. ایسے شخص کو پھر کبھی جو ہے وہ ہدایت کی توفیق نہیں ملتی ہے. والذین لا یشهدون الزور, اور وہ لوگ جو کبھی بھی جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے. خود جھوٹ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے, نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہ جھوٹے کام اور جھوٹے عمل پر اپنی موجودگی جو ہے وہ گوارا کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ گزرتے ہیں خود تو کسی لغو کے اندر ملوث ہونا بڑی دور کی بات ہے, وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. وہ تو جو ایمان والے ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, لغو سے بچنے والے. اگر کبھی راستہ چلتے بھی ان کا جو ہے لغو سے واسطہ پڑ جائے تو اس لغو میں ملوث نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے پاس سے بڑی ہی خوبصورتی سے بڑے وقار سے اپنا دامن بچا کر گزر جانے والے. ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے, ہم لوگ بڑے تماشبین قسم کے لوگ ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, بھائی ٹھیک ہے, جو جن لوگوں کو وہاں مدد کرنی ہے وہ تو ضرور رکیں, باقی ساری قوم گاڑیاں اور سب کچھ امبار لگ جائے گا وہاں پر محض تماشا دیکھنے کے لیے. یہ تماشبینی رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے. ان کا تو یہ ہے کہ اگر کبھی ان کا گزر کسی ایسے لاکھ یعنی کام سے اتفاقاً بھی اس کے پاس سے ہو جائے تماشا دیکھنے نہیں کھڑے ہو جاتے بلکہ اس سے بڑے خوبصورتی سے بچ بچا کر گزر جانے والے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جنہیں جب ان کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے, لم یخروا علیہا صمما وعمیانا, ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے. اس سے کیا مراد کہ یعنی ایک تو رویہ کا کفار کا اور مشرکین کا کہ وہ آیات الہی پر اندھے بہرے ہو کر ٹوٹ پڑتے تھے مخالفت کے لیے, یہ کبھی ان آیات کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں, یہ تو ان کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے والے. لیکن دوسرا پہلو اندھے بہرے ہو کر گرنے کا یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہی بس یہ ہے کہ جناب آیات ہیں اور ہم نے جو ہے اس سے ہمارا اجر جو ہے جمع ہو رہا ہے بس یہی کافی ہے, یہ رویہ نہیں ہے ان کا. بلکہ وہ تو ان آیات کے ذریعے سے نصیحت اور یاد دہانی ہے, اس کو پوری توجہ سے اہتمام سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں, انہیں اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بناتے ہیں, اپنی زندگی میں جاری و ساری کرتے ہیں. اگر آیات قرآنی کے بارے میں یہ رویہ ہے کہ بس سنا اور اس پر جو ہے اگر اچھا جی قاری صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی تلاوت ہو رہی ہے اس پہ سر دھن لیا اور اپنے رویوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی, تو یہ ان آیات پر اندھے بہرے گرنے والی بات. اصل میں تو ان آیات کے اندر جو ہدایت کا پہلو ہے جو اللہ کی طرف سے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس آ رہے ہیں ان کو جو ہے فالو کرنا, ان کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنا, یہ ہے ان آیات کا حق ادا کرنا. والذین یقولون, اور وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مراد؟ بیویاں بھی نیک ہوں ہماری اور اولاد بھی نیک, تو یہ کیا دعاؤں سے بن جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے وہ پوری کوشش بھی کرتے رہے. ہم نے نبیوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, تو یہ لوگ بھی جو ہیں یہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ, یہ ہے ان کا اصل مشن. انسان کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ اس کی اصل مشن کیا ہے تو وہ اپنی اولاد کو کس راستے پر لگا رہا ہے. اگر وہ اولاد کو بھی اسی راستے پر لگا رہا ہے نیکی اور خیر و بھلائی کے راستے پر, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خیر کا سلسلہ اگلی نسلوں میں بھی چلتا رہے. تو ہمیں ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں تو متقی اور نیک لوگوں کا پیشوا بنا. متقی اور نیک لوگوں کا پیشوا آپ کیسے بنیں گے جبکہ آپ کی نسل میں خیر کا اور بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تو امام تو آپ قرار پائیں گے نا, جس نے یہ بہتری اور خیر شروع کی اور جو آگے جو ہے اس کو چلانے والا ہے. گویا کہ وہ ان ہر جو ہے ہیڈ آف دی فیملی, وہ اپنے کنبے کا, اپنی دنیا کا آپ سربراہ ہے, وہ اس کا امام ہے. تو متقیوں کا امام ہونے کا مراد یہ ہے کہ خود بھی انسان نیک ہو اور اپنے متعلقین جو ہیں ان کو بھی جو ہے نیک بنانے کی پوری جدوجہد بھی کر رہا ہو اور اللہ کے حضور میں اس کے لیے گڑ گڑا کر دعا بھی کر رہا ہو. تو فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جزا دی جائے گی بہشت کے بالا خانے بسبب اس صبر کے جو انہوں نے کیا اس دنیا میں, جو انہوں نے آخرت کے لیے سب کچھ برداشت کیا. اب انہیں ان کی جزا, وہ رحمان کے بندے ہیں, رحمان پھر اپنی شان کے مطابق نوازے گا نا جی, تو انہیں جو ہے وہ جزا دی جائے گی, وہ بہشت کے بالا خانے, وہ اسکائی اسکریپرز بسبب اس صبر کے جو انہوں نے کیا. وہ یلقون فیھا تحیۃً و سلاما, اور وہاں پر ان کا استقبال ہوگا, انہیں گریٹ کیا جائے گا, انہیں ویلکم کیا جائے گا. تحیۃً دعائے حیات, حیاتی کی دعا, و سلاما اور سلامتی ہی سلامتی کی صدائیں. خالدین فیھا, وہ اس میں ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقرم و مقاما, تو وہ کیا ہی اچھی اچھی جگہ ہے عارضی ٹھکانے کے اعتبار سے بھی اور مستقل جائے قیام, یعنی کیا ہی اچھا ہے وہاں کا ٹھہرنا اور کیا ہی اچھا ہے وہاں قیام کرنا اور وہاں رہنا. قل ما یعبؤ بکم ربی, ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم, اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا, یعنی تمام حجت کے لیے تم تک دعوت پہنچانا, اگر نہ ہوتا تو میں کبھی اپنے آپ کو نہ تمہارے لیے ہلکان کرتا نہ میرے رب کو جو ہے تمہاری کوئی پرواہ ہے. فقط کذبتم, تو پس تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما, تو ان قریب لازم ہو جائے گا تمہارے لیے اس کا وبال جو ہے اس کا مزہ چکھنا, اپنی اس حرکت اس کا جواب دینا. چار رکوع ہو گئے ہیں, اس پر انشاءاللہ چار رکعتیں پڑھ کر پھر اللہ نے چاہا تو آگے بڑھے.